كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري أسوتنا، بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، اور یاد کرو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے کہا، وہو یعظہ جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا بیٹا، یہ بنیا جو ہے یہ اسم تصغیر ہے، یا بنیا اگر ہو تو وہ ہے بیٹو، اے بیٹو، یا بنیا ہو تو اے میرے پیارے بیٹے، اسم تصغیر. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں اس کیا تھا نا کہ یہاں انہوں نے اپنی شرافت کی وجہ سے اپنے حقوق کا ذکر نہیں کیا. یہاں بھی بڑا آپ کو نمایاں فرق جو ہے وہ نظر آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، لہذا وہ والد سے بات کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک. ابا جان، اگرچہ آپ بڑے ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کی ہے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. فتبین یہدیک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. لیکن یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لقمان نبی نہیں تھے، لہذا انہوں نے بیٹے کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا. لہذا اللہ تعالیٰ نے دو آیات جو ہیں اپنی طرف سے شامل کی ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا دو سال کے عرصے میں ہے. حَمَلَتْهُ سے لے کر آمین تک یہ ایڈجیکٹو کلاوز ہے، درمیان میں جو پرنسپل کلاوز ہے وہ ڈائریکٹ جائے گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، لیکن خاص طور پر یہاں والدہ کا ذکر درمیان میں کر دیا، لیکن اصل جو پرنسپل کلاوز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. اور قرآن مجید میں کوئی پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے بالکل ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، پھر ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، پھر یہاں ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر کل ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ عنکبوت میں بھی اسی طرح کی آیت تھی. تو یہ اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ مختلف کاموں کو انڈر ڈفرنٹ ہیڈنگز، ڈفرنٹ ترتیب کے ساتھ لاتا ہے. جہاں حقوق کی بات ہوگی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے حق بندگی کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کرے گا. جب محبت کا ذکر ہوگا تو اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کا ذکر کرے گا، جب اطاعت کا ذکر ہوگا تو بھی اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کرے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اسی طرح سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو بڑے تم نے بڑے چاول سے بنوائے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو فتربصوا، انتظار کرو، پرے ہٹ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے کہیں تمہیں موت آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. تو والدین کے حقوق کا ذکر کیا, اور پھر خاص طور پر یہاں پر والدہ کے حق کو پرومیننٹ کیا گیا, اس لیے کہ اس کا کنٹریبیوشن, والدین کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ خالق اللہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کام سپرد کیا ہے والدین کے, ایک پروسیس بنا کر والدین سے کہا ہے کہ تم میرا ایک اور بندہ پروڈیوس کر کے اس کو پال کے جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اس سے خطاب کر سکوں. اللہ تعالیٰ بچوں سے خطاب نہیں کرتا, دین کا مخاطب عاقل و بالغ شخص ہے, بچہ نہیں ہے. تو جب تک بچہ ہے وہ والدین کا ہے, یوں ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرتا ہے کہ میری بندگی کرو. لیکن پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس کے سپرد کیا ہے, والدین کے. اب اس انسان کی پیدائش اور پرورش دونوں میں والدہ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے, لہذا حق بھی والدہ کا زیادہ ہے. اگرچہ یہاں بھی وہ فرق آ جائے گا, جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اطاعت فائق جو ہے وہ والد کی ہوگی, اس لیے کہ ذمہ دار جو ہے وہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. اس نے پھر پوچھا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ. اس نے پھر کہا, آپ نے فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی بار جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تمہارا والد. اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ بار بار کہنے پر انہوں نے کہا چاچا دفعہ ہو پیو دی خدمت کر لیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ نسبت و تناسب میں لے لیں کہ تین گنا جو ہے وہ زیادہ, بلکہ چار گنا آپ کہہ لیں کہ چار میں سے تین حصے جو ہیں وہ ماں کے ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ باپ کا ہے. اور یہ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ, یہ تفصیل ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ جب وہ تم دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو آ جائے, فلا تقل لہما افن ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, تو ان سے اف تک نہ کہو, انہیں ڈانٹو مت, اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو. خاص طور پر یعنی نوجوانوں کے لیے, یہاں نوجوانوں سے مراد صرف بچے ہی نہیں ہیں, شادی شدہ جو جوان ہیں جن کے بوڑھے والدین جو ہیں موجود ہیں, انہیں اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ کڑک لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں, انہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں, ان کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگرچہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ ان کی اللہ کے احکام کے اندر ہو سکتی ہے, اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا انشکر لی ولی والدائی, کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ وہ شکر ادا کرے, میرا شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا, الی المصیر, بالآخر میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ, ما لیس لک بھی علم, جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, فلا تطعہما, واضح طور پر کہہ دیا تو ان کا کہنا مت ماننا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حقوق بھی ثابت ہو گئے, یعنی جو وہ غلط حکم دیں گے اللہ کی نافرمانی کا یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا, وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا, لیکن ان کے حقوق جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے. یٹ وصاحبہما فی الدنیا معروفا, انہیں کمپنی دو دنیا میں معروف طریقے سے, والدین کو, بوڑھے والدین کو کمپنی دینا, ان کو مصاحبت دینا, خواہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو ہی چیزوں کو دیکھنا, مجرد دیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے, ایک خانہ کعبہ کو اور ایک بوڑھے باپ کو. اور ہمارا جو یاد ہوگا آپ کو کہ جو اردو خط نویسی سکھائی جاتی ہے اسکول کے اندر, تو اس میں والد کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے, قبلہ و کعبہ والد صاحب. تو قبلہ کعبہ جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں؟ وہ اسی حدیث کے تحت بنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی چیزوں کو صرف دیکھنا ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ کو اور دوسرے بوڑھے والد کو. تو وہیں جا ہدا کا یعنی اس کو کمپنی دینا فرض ہے، اس کی خدمت کرنا فرض ہے، اگرچہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا کہنا ماننا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی یہ بھی اطاعت کا الٹ ہے کہ والدین کی پیروی والدین کی اطاعت نہیں ہے، پیروی اور اطاعت کس کی ہے؟ من اناب الیا، جو میری طرف آتا ہے. ثم الیا مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اب حضرت لقمان کی نصیحتیں پھر کنٹینیو کریں گی. یا بنیا، پیارے بیٹے، انہا ان تکم اسقال حبت من خردل، یقیناً تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی سب سے چھوٹا جو وزن کا پیمانہ تھا اس دور میں وہ رائی کا دانا تھا، اس کے برابر ہو. فتکن فی صخرتن، پھر وہ کسی چٹان میں ہو یعنی غار میں چھپ کر کیا گیا ہو. او فی السماوات، یا آسمانی کی آسمان کی بلندیوں پر جا کے کیا گیا ہو. او فی الارض، یا زمین کی تہ میں جا کے کیا گیا ہو. یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے. یا بنیا، پیارے بیٹے، اقم الصلاح، نماز قائم کر. وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کو پروموٹ کر. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور یہ کام آسان نہیں ہے، خاص طور پر نہیں ہے المنکر، لوگ تو تمہاری جان کے در پہ ہوں گے، الٹا تمہاری بےزتی کریں گے، تم سے لڑیں گے. تو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، پھر جو تم پر بیتے اس پر صبر کر. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. اب اس کے بعد فنیشنگ ٹچز ہیں انسان کی پرسنالٹی کی. ولا تصغر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھلا، یعنی منہ میں تھوڑی سی ہوا بھر کے رکھنا، یہ جسچر جو ہے یہ تکبر کا جسچر ہے، اسے روکا جائے، روکا گیا. ولا تصغر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل. ان اللہ لا یحب کل مختار فخور، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور فخر کرنے والوں کو والے کو پسند نہیں کرتا. اختیال کہتے ہیں گھوڑے کی چال کو، جب اس کو خوب مثالہ وغیرہ دیا ہوا ہو تو پھر یوں وہ گردن اکڑا کے جو چلتا ہے وہ اختیال ہے. تو انسان کا اکڑ کر چلنا خود پسندی کے ساتھ، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے. وقصد فی مشیے کا، یعنی یہاں تک تو تھی حرام چیزیں، یعنی تکبر جو ہے یہ حرام ہے، اگرچہ تکبر میں اور سیلف ریسپیکٹ میں وہ لائن کھینچنا بڑا مشکل ہے، لیکن انسان اپنے گریبان میں جھانک کے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا میں سیلف ریسپیکٹ کو مینٹین کر رہا ہوں. وقصد فی مشیے کا وقت من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. یعنی یہ آواز کو پست رکھنا جو ہے یہ عام گفتگو میں ہے، لیکن اگر آپ خطاب کر رہے ہوں، ایک بڑا مجمع ہو جس سے آپ نے ایڈریس کرنا ہو، تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ پورا زور لگا کر اپنی آواز جو ہے وہ مجمع کے تمام لوگوں تک پہنچائیں. ان انکر اسوات الصوت الحمید، یعنی صرف اپنی بات کا اپنا روپ ڈالنے کے لیے اور بات کو ذرا زور ڈالنے کے لیے اونچی آواز میں بولنا یہ الاؤڈ نہیں ہے. اس کے لیے اشارہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اونچی آواز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. ان انکر اسوات الصوت الحمید، یقیناً سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز، گدے کی آواز ہے، اگرچہ وہ بہت اونچی ہے. الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری سروس پہ لگایا ہے. وہ اسباغا علیکم نعمہ ظاہرتم و باطنتن، اور پوری کر رکھی ہے اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمت، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بے سمجھے بوجھے بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کی روشنی کے یعنی کامن سینس کے بھی خلاف اور رہنمائی کے بھی خلاف، کسی اور سے بھی جو مت لی جاتی ہے اس کے بھی خلاف، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی آسمانی ہدایت کی۔ یہ تین لیولز ہیں کہ جو انسان کو پرفیکشن دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں ان کو یوں بیان کیا ہے کہ زندہی یا مردہی یا جام بے لب، ہر سے شاہد کن شہادت را طلب، تم زندہ ہو یا مردہ ہو یا جام بے لب ہو، تمہاری جان نکل رہی ہے، تین گواہوں سے اپنے بارے میں گواہی لے لیا۔ شاہد اول شعور خیشتن، پہلا گواہ جو ہے تمہارا اپنا شعور ہے، اپنے گریبان میں جھانکو اور اپنے ضمیر سے پوچھو کہ کیا میں ٹھیک ہوں، تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تم صحیح ٹھیک ہو کہ نہیں۔ شاہد اول شعور خیشتن، خیشتن بنور خیشتن، تو اپنے ضمیر کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھو۔ شاہد ثانی شعور دیگرے، دوسرا گواہ جو ہے پبلک اوپینین ہے، پبلک اوپینین اپنے بارے میں سن گن لو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہاں بھی آپ کو تمہیں گائیڈنس مل جائے گی۔ یہ ہے دوسرا لیول گائیڈنس کا۔ تیسرا ہے شاہد ثالث بنور ذات حق، تیسرا گواہ جو ہے وہ ذات حق یعنی اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یعنی قرآن مجید یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے، وہ آسمانی ہدایت ہے، آسمانی روشنی ہے، اس روشنی کو اپنے اوپر ڈال کے دیکھو کہ تم کیسے دیکھتے ہو۔ اگر یہ تینوں سے تم پاس ہو جاؤ تو پھر تم جو ہے پرفیکٹ انسان ہو۔ اگر تینوں کا، یہاں تینوں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ یعنی اپنے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے اس کے بھی خلاف، کامن سینس کے بھی خلاف، اور بغیر آسمانی ہدایت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالو تو کہتے ہیں، بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آبانا، نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو عمل کرتے پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، ان سے پوچھو کیا پھر بھی اگر شیطان بلا رہا انہیں جہنم کے عذاب کی طرف، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، وہ محسن، اور وہ بھلائی کے کام بھی کرتا ہے، لوگوں پر احسان کرتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَۃُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جو کوئی بھی کفر کو اختیار کرتا ہے وہ آپ کو اے نبی پریشان نہ کرے، غمگین نہ کرے اس کا کفر کرنا، الینا مرجوہم، ہمارے ہی پاس ان کا لوٹ کے آنا ہے، فننبیوہم بما عملوا، پھر ہم جتلائیں گے انہیں ان کی کرتوتیں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ نمتعوہم قلیلا، ہم دنیا میں انہیں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، ثم نسترهم الى عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں گھیر لیں گے ایک سخت عذاب میں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو اعلان کرو کہ ساری حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ بلو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور اگر جتنے بھی زمین پر درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائے، من بعد ہی سبۃ ابر، اور پھر اس کے پیچھے سات سمندر اور آ جائیں، ما نفذت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی بالا دست حکمت والا ہے۔ میں ذکر چکا ہوں سورہ کہف میں کہ یہ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایک ویو کیا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، نیچر، خواہ اسے کیپیٹل این سے بھی لکھ دیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں بن جاتی وہ. دوسرا ویو کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں, اللہ's ورڈکٹس, اللہ's پروکلیمیشنز. تو وہ کتنی ہیں؟ اگر سارے سمندر شاہی بن جائیں اور زمین بھر کے درخت قلم بن جائیں اللہ کی کلمات کو لکھنے کے لیے, تو درخت اور سیاہی ختم ہو جائے گی, خواہ اس جیسے اور سیاہی لے آئیں, لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے تم سب کا پیدا کرنا مگر ایک انسان کے پیدا کرنے کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر, اور اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے, تمہاری سروے پہ لگایا ہے. کلو یجری الی اجل مسمی, ان میں سے ہر ایک وقت معین تک کے لیے چل رہا ہے, گردش کر رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر, اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ذات برحق ہے. وَأَنَّا مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ, اور اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بلند و برتر اور سب سے بڑا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ, کیا تم نہیں دیکھتے اس حقیقت کو کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی مہربانی سے. لی یوریا کو من آیات ہی, تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھائے. ان فی ذلک اللہ آیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, تو جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے کوئی موج سائبانوں کی طرح, یعنی ایک دریا یا سمندر میں کوئی کشتی چل رہی ہے اور پھر وہاں پر طوفان آ جاتا ہے اور وہ اونچی لہریں اٹھتی ہیں پانی کی جو گھیر لیتی ہیں اس کشتی کو یا اس بحری جہاز کو, تو کیا ہوتا ہے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم من البر, لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتا ہے, فمنہم مقتصد, تو کچھ تو ان میں سے میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجہد بآیاتنا الا کل خطار کفور, اور ہماری آیات کا انکار تو صرف غدار اور ناشکر ہی کرتے ہیں. یا ایھا الناس, لوگو, یہ کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے, پوری نوع انسانی سے. اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کے کسی کام نہیں آئے گا, بیٹا باپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, یہ جھوٹ موٹ کی باتیں نہیں کہی جا رہی ہیں. اگر اس رمضان کے نتیجے میں, قرآن مجید کا یہ ترجمہ پڑھنے کے نتیجے میں اگر یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جائے اور یہ سبق ہمیں یاد ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے, تو پھر یہ بڑے نفع کا سودا ہے, گھاٹے کا سودا نہیں ہے. یہ راتوں کو جاگنا واقعی کام آ گیا, اور اگر یہ ایک روٹین بنی کہ ہم نے ایک روٹین بنا لی اور ترجمہ سنا, میل ملاپ بھی ہوا, گپ شپ بھی ہوئی, راتیں بھی جاگی, وقت بھی لگا, لیکن سبق نہیں ملا, تو پھر سمجھ لیے کہ یہ وقت بیکار گیا. اور اگر یہ میسج ہمارے دل میں اتر گیا تو پھر ہمارا یہ جاگنا, ہماری یہ محنت, سب کچھ کام آ گئی. یا ایھا الناس, لوگو, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. بخشو یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اور دیکھو تمہیں کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے معاملے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان. اب بڑی اہم آیت آ رہی ہے, غور سے سنیے گا. ان اللہ عندہ علم الساعہ, یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ اسے کلام حصر کہتے ہیں، حصار کہتے ہیں نا دیوار کو، چار دیواری کو، کہ ایک ایسی فصیل کے جس میں باہر والا اندر نہ جا سکے، اندر والا باہر نہ آ سکے. کلام حصر ایک ہے اللہ جانتا ہے، ایک ہے اللہ ہی جانتا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ جانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی جان سکتا ہے، کسی اور کو بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے اللہ ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ کلام حصر ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور اللہ بارش برساتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسے کلام خبریہ کہتے ہیں. یہ ایک جسٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، یعنی کوئی اور بھی بارش برسا سکتا ہے، لیکن اگرچہ اس کا یہاں پر ذکر نہیں، یعنی یہ کلام حصر نہیں ہے. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماؤں کے پیٹوں میں جو ہے اللہ جانتا ہے. یہاں بھی کلام حصر نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا، اگرچہ یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ جو فزیکل چیزیں ہیں وہ تو رفتہ رفتہ انسان کے علم میں آتی چلی جا رہی ہیں، یعنی اس کا بچے کا سیکس جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، پھر کوئی ڈیفارمیٹی اس کے اندر ہو وہ پتہ چل جاتی ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے شقی و سعید، کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان کے گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہاں اس آیت کے اندر وہ اوپن چھوڑا گیا ہے، یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ جانتا ہے. اس کے بعد پھر دو آ رہے ہیں، وما تدری نفس ماسا تقسیب غدا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے، یعنی ہم پلان کرتے ہیں، بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہمارے کئی منصوبے راستے میں رہ جاتے ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم سے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے، کہ اس کے کچھ تعلقات تھے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ کہتے تھے گاڈ ولنگ. تو اس نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ یہ اپنے مسلمان دوست سے، یہ تم کیوں کہتے ہو گاڈ ولنگ؟ تو اس نے ایکسپلین کیا کہ اصل میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا. اچھا، اب مسلمان دوست کے پاس سے اٹھ کے وہ اپنے ایک عیسائی دوست کے والد کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا، اور کل کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ کل ملیں گی اور فلاں یہ کام ہوگا، لیکن راتوں رات وہ بوڑھا مر گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ہدایت کا بندوبست کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، اسے فوراً کلک ہوئی کہ اوہو، مسلمان ٹھیک ہی کہتے ہیں گاڈ ولنگ، کہ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اسی بات پر وہ مسلمان ہو گیا. تو ما تدری نفسم ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفسم بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا. اور بہت سے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی بیس کی مثالیں مل جائیں گی، کہ ہمارا پرانی جو روایت ہے کہ بڈھے جو ہیں وہ ہسپتال میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کے گھر میں مرنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی بیٹی کے گھر میں ہے ذرا زیادہ بیمار ہو گئے تو شور مچا دیتے کہ نہیں نہیں میرے بیٹے کے یہاں مجھے لے جاؤ، یعنی توہین سمجھ جاتی تھی کہ لو جی پینڈے میں تیرے گھر مر گیا، یا اسی طرح بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا کہ ہسپتال میں مر گیا. تو کئی ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ ہسپتال میں تھا تو اس نے کہا کہ لے جاؤ مجھے گھر، کہ میں ہسپتال میں نہیں مرنا چاہتا، میں گھر میں جا کے مرنا چاہتا ہوں. تو گھر لے آئے، اب گھر جا کے دوبارہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. اب بے ہوشی کی حالت میں بیٹا پھر اٹھا کے ہسپتال لے آیا، تو موت جہاں لکھی ہے وہ وہیں ہسپتال میں ہی آئی. تو کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آئے گی. اور ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ موت جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آئے گی، انسان کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے موت وہاں پر آئے گی. یعنی وہ اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک آن بورڈ کسی شخص کو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ابھی ٹیک آف نہیں کیا تھا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو آن بورڈ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے جا کے دیکھا، معائنہ کیا، فرسٹ ایڈ ڈی ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے ہوائی جہاز سے، تو وہاں پر خود ڈاکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں فوت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بتایا کہ موت کہاں آئے گی. ماں تدری و ماں تدری نفسن, اور کوئی شخص نہیں جانتا بھی ائی ارض تموت, کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا
بسنتهم جلا نوري بهدي الحق أرشدنا
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا وخير الخلق